السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نجاتهم. متفق عليه. حدیث پاک کی اس کتاب کا جو باب چل رہا ہے وہ ہے اخلاص کا بیان، اور یہ کہ تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال، احوال میں نیت ضروری ہے. اس سلسلے میں کچھ آیتیں بھی لے کر آئے، جیسے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم، کہ اللہ کے پاس میں گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ دل کا تقوی پہنچتا ہے. دل میں ہم جو بھی رکھتے ہیں اللہ پاک اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ظاہر کریں یا چھپا کر رکھیں. اور قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ہیں جن میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو کام کیا جائے اخلاص سے کیا جائے، جس کا مطلب ہے اللہ کے لیے کیا جائے. ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ. کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، کسی سے اگر دشمنی کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، اور اگر کسی کو دیتا ہے تو بھی اللہ ہی کی ذات، اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہے، اور دیتے دیتے روکتا ہے یا کسی کو دیتا ہی نہیں ہے تو بھی اللہ ہی کے واسطے. فرمایا جس کے اندر یہ چار صفتیں آ گئیں اس کا ایمان کامل ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ان چاروں باتوں میں آپ دیکھیے خلاصے کے طور پر جو چیز ہے اخلاص. محبت کے اندر بھی اخلاص ہونا ہے، کسی سے محبت ہونی ہے للہ فی اللہ ہونی چاہیے، اور کسی سے اگر دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، نفس کی بنیاد پر نہیں. آج زیادہ تر جو ہماری لڑائیاں ہیں آپ دیکھیں گے وہ نفس کی بنیاد پر ہیں، زیادہ تر لڑائیاں. ہمارے دل کو کوئی ٹھیس پہنچی بس ناراض ہو گئے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں ناراض ہونا ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، بس صاحب ہمیں ٹھیس پہنچی ہے، ہم کو تکلیف پہنچی ہے، ہمارے مزاج کے خلاف بات ہوئی ہے، اس بنیاد پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اختلافات پڑ رہے ہیں. ایک بہت خوبصورت مثال بزرگوں کے قصے میں لکھی ہوئی ہے، مجھے تو اس قصے سے بڑی عبرت ہوتی ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ سب حضرات نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، ہندوستان کے مشہور بڑے بزرگ ہیں. اور جہاں مرکز حضرت نظام الدین ہے وہیں پر حضرت کا مزار بھی ہے، اور مزار کی بنیاد پر ہی اس کا نظام ہے، مرکز نام رکھا ہے مرکز حضرت نظام الدین. اور یہ ایسی شخصیت ہے ہندوستان کی کہ ان کا احترام نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیروں میں بھی ان کا احترام ہے. ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے تو نظام الدین اسٹیشن کا نام ہے حضرت نظام الدین، خالی نظام الدین نہیں ہے. تو ٹی ٹی نے پوچھا کہاں جائیں گے کہ نظام الدین، تو اس نے کہا، وہ ہندو تھا حالانکہ غیر تھا، اس نے کہا نہیں کیا بات کرتے ہو، حضرت نظام الدین بولو، حضرت نظام الدین بولو. بہت بڑے اللہ والے تھے، بڑی خانقاہ چلتی تھی، اور خلقت کا اتنا ہجوم، یعنی اتنے لوگ، کثرت سے اتنے لوگ آتے تھے آپ کے یہاں کہ وقت کے بادشاہ کو بھی فکر ہو گئی کہ دلی راجدھانی کیپیٹل میں اتنے لوگ ایک درویش کے پاس، ایک فقیر کے پاس آ رہے ہیں، کہیں سلطنت تو خطرہ نہ ہو جائے. لوگوں نے بہکایا بھی. جلال الدین خلجی جو تھا وہ بادشاہ تھا، اس کو لوگوں نے بہکایا کہ دیکھو دلی کے اندر رہتے ہوئے اتنے لوگ. تو اس نے کہا بھی معلوم کرو اتنے لوگ آتے ہیں اور ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، لنگر چلتا تھا حضرت کا، یہ کہاں سے کھلاتے پلاتے ہیں؟ پتہ چلا کہ دربار کے اکثر بڑے بڑے رئیس سب حضرت کے مرید ہیں. تو اس کو اور فکر ہوئی، اس نے کہا آئندہ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ہدیہ نہیں دے گا، پابندی لگا دی، دیکھتے ہیں کیسے لوگ پہنچتے ہیں اور کیسے کھلائیں گے اتنے لوگوں کو. اس وقت حضرت کے کھچڑی بنتی تھی، یعنی دال چاول ملا کر جو بناتے ہیں وہ کھچڑی ہوتی ہے، وہ پانی ڈال کے، نمک ڈال کے، پیاز ڈال کے، اور اس میں جو پیاز ڈلتی ہے، حالانکہ کھچڑی میں پیاز معمولی ڈلتی ہے، اس کے جو چھلکے تھے وہ چھ خچروں پر بھر کر صرف چھلکے پھینکے جاتے تھے، اتنی پیاز ڈلتی تھی. اندازہ لگائیے کتنی کھچڑی بنتی ہوگی. لوگوں نے بتایا کبھی کبھی لاکھ سے زیادہ کا ہجوم ہوتا تھا حد کے دسترخوان پہ کھانے والوں کا. تو بادشاہ نے کہا بھائی کوئی ہدیہ نہ دے ان کو، دیکھتے ہیں کیسے. اب اسے پتا نہیں، بادشاہ نہیں جانتا کہ روزی دینے والا کون ہے، اللہ ہے. اور یہ تو دنیا کو سکھا رہے ہیں، یہ درس ہی اس بات کے دے رہے ہیں کہ رزاق اللہ ہے، مالک الملک اللہ ہے. حضرت کے کان میں جب یہ خبر آئی تو حضرت نے فرمایا کہ کل سے ہمارے لنگر خانے کا کھانا ڈبل کر دیا جائے، دوگنا کر دیا جائے. ایسے ہی ہوا صاحب، پہلے سے زیادہ کھانا، اب جہاں لاکھ آدمی کھا رہے تھے دو آنے لگے، ڈھائی آنے لگے، تین آنے لگے. حضرت کے ہاتھ سے لائے، ہم تو کوئی بھی آپ ہی کھا کے جاؤ، ہم سے ملتے ہوئے جاؤ، دو بات کرتے ہوئے جاؤ، سنتے ہوئے جاؤ، یہاں آئیں گے تو دین کی باتیں، چرچے، تذکرے وہی اللہ والوں کے ہوتے ہیں، تو کم از کم کان میں دین کی بات تو پڑے گی، لفظ اللہ ہی پڑ جائے تو اس کی نورانیت ہی الگ ہوتی ہے. تو لوگ آتے تھے، اب کھانا ڈبل ہو گیا. بادشاہ تک خبریں پہنچائی گئیں کہ حضرت تو پہلے سے زیادہ ہو گیا. بادشاہ کو بہت فکر ہو گئی. اس وقت پھر بادشاہ کو ایک بڑا سفر درپیش تھا، راجستھان کے علاقے کا ایک جنگ تھی، یہ اس طرف کو گیا بادشاہ. اور وہاں پھر یہ ہوا کہ اب جب دلی جائیں گے تو اب حضرت نظام الدین کا قصہ تمام کر دیں گے، نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری. حضرت کو اس کی اطلاع مل گئی کیونکہ دربار میں حضرت کے مریدین رہتے تھے بڑی تعداد میں، جو حضرت سے محبت کرتے تھے، بادشاہ سے زیادہ حضرت سے محبت کرتے تھے. حضرت کو جب یہ بتایا گیا کہ بادشاہ کے ایسے ایسے ارادے ہیں، حضرت کی زبان سے ایک جملہ نکلا، تاریخی جملہ، ہنوز دلی دورست، ابھی دلی دور ہے، قلندر ہر کے گویت، قلندر جو کچھ کہتا ہے، دیدہ گویت دیکھ کر کہتا ہے، اللہ اسے دکھاتے ہیں بہت ساری چیزیں. صاحب فضل و کمال، برگزیدہ ہستی، حضرت نے کہہ دیا ہنوز دلی دورست، اور اطمینان کے ساتھ حضرت دلی پہنچنے بھی نہیں پایا تھا، اس کے بھتیجے علاؤ الدین خلجی نے اپنے چچا کا قتل کر دیا، دلی نہیں پہنچ پایا وہ. تو کبھی بھی کسی بزرگ سے اللہ والے سے کوئی عداوت نہیں. دو لوگوں سے اللہ کا اعلان جنگ ہے، کتنے؟ دو لوگوں سے، یا دو طرح کے لوگوں سے. ایک سود خور سے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولی، قرآن کریم میں. اور ایک ان لوگوں سے جو اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرتے ہیں، من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے، آپ نے، میں نے سمجھا دیا کتنے اونچے درجے کے بزرگ ہیں. ان کے یہاں شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے، وہ قاضی تھے، شریعت کے جاننے والے، بڑے عالم علامہ تھے. وہ حضرت کو بدعتی کہتے تھے. بدعتی کیوں کہتے تھے؟ حضرت کے یہاں مجلس سماع ہوتی تھی. سماع یعنی آج کل جو سیما کہا جاتا ہے قوالیوں کو، جس میں ڈھول تماشے سب ہوتے ہیں، لیکن ان بزرگوں کے یہاں، اصحاب چشت کے یہاں جو سیما ہوتا تھا وہ ایک الگ رنگ کا ہوتا تھا. وہ ایک اللہ کی توحید پر مشتمل اشعار کہے جاتے تھے. کوئی کہنے والا کہتا، سننے والے سب سنتے تھے، اور سب حضرات اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. کبھی نعت پڑھی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کیے جاتے الفاظ کی شکل میں. تو کبھی نعت شریف پڑھی جاتی، گلہائے عقیدت پیش کیے جاتے. بس وہ، اور پڑھنے والا بھی جو ہوتا تھا وہ ایسا نہیں کہ اس کے داڑھی مونچھ نہ ہو، بلکہ جو داڑھی مونچھ والا ہو، بڑا ہو، وہ پڑھنے والا ہوتا تھا. آج کل جو قوالی ہوتی ہیں ایسے کو لکھا جاتا ہے کہ سب کی نگاہیں اس پر رہے، بلکہ اللہ معاف کرے عورتیں قوالی اگا رہی ہیں، مزاروں پہ چلے جائیے آپ. تو یہ ان کی یہاں جو سیما ہوتا تھا اس کی حیثیت، حقیقت بس اتنی تھی جتنی میں بتا رہا ہوں آپ، کہ اللہ کی محبت پر اشعار کہے جاتے تھے. اور بزرگان چشمے یہ بہت چلتا تھا اللہ والوں کے یہاں. اس سے کہتے ہیں کہ وہ جو محبت کا جو دریا ہے نا، یہ محبت کی جو آگ لگتی ہے اس کو ایک طرح کا سکون مل جاتا ہے، ٹھنڈک مل جاتی ہے. اللہ کے عشق کی آگ ان کے سینوں میں ہر وقت لگی رہتی تھی. اشعار سنتے ہیں تو اس سے سکون مل جاتا تھا ان حضرات کو، اس لیے حضرات سنتے تھے، محفل سما ہوتی تھی. لیکن وہ حضرت قاضی صاحب جو تھے وہ کہتے تھے یہ تو شریعت اسلام میں ہے ہی نہیں، کہیں تو بدعت ہے، اس کو بدعت بولتے تھے وہ. قاضی صاحب کا جب انتقال ہونے لگا، آخری وقت تھا، تو چونکہ دلی کے قاضی تھے، بڑے عالم تھے، اس لیے پورے شہر میں بات پھیلی کہ حضرت بیمار ہیں، بیمار ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جب علم ہوا کہ حضرت قاضی صاحب بیمار ہیں، تو حضرت بھی خود عیادت کے لیے پہنچے کہ بھئی آخری وقت ہے، چلو عیادت کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ آخری وقت ہی تقریباً چل رہا تھا. پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بس آپ کچھ دن کے مہمان ہیں، ڈاکٹر حکیم لوگ کہنے لگتے ہیں. دروازے پر پہنچے، کتنے بڑے آدمیوں نے بتایا کہ بادشاہ بھی جس سے لرزہ برد نام ہے، کتنے بڑے آدمی. قاضی صاحب کے دروازے پر پہنچے اور کہا، حضرت قاضی صاحب سے کہیے کہ نظام الدین عیادت کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے. قاضی صاحب نے اندر سے کہلوا دیا، میرا آخری وقت ہے، میں نہیں چاہتا کہ آخری وقت کسی بدعتی کا منہ دیکھ کر جاؤں میں اللہ کے ہاں. صاف کہا. حضرت کو بتایا خادم نے، حضرت تو ایسے کرے ملنے چاہ رہے، کہ حضرت سے یہ کہہ دو قاضی صاحب سے کہ نظام الدین یہ بدعتی اپنی بدعت سے توبہ کر کے حاضر ہو رہا ہے. جب خادم نے یہ جا کر کہا، تو اب حضرت قاضی صاحب نے اپنی پگڑی نکالی اور کہا کہ گھر سے باہر تک جہاں تک حضرت کھڑے ہوئے، یہ پگڑی بچھاؤ اور حضرت اس پر چل کر میرے پاس آئے، میری پگڑی پہ. یہ ہوتی ہے اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے عداوت، یہ ہے اللہ کے لیے. ان کو جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے دوری تھی، بغض تھا، اور ان کو ناپسند کر رہے تھے اللہ کے لیے، وہ سمجھتے تھے کہ ایک بدعت کر رہے ہیں. لیکن جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور ان کا بھی اخلاص دیکھیے کتنے اونچے درجے کا آدمی ہے کہ آپ نے فوراً کہا اگر آپ کی نگاہ میں بدعت ہے تو توبہ کر کے حاضر ہونا چاہتا ہوں, توبہ کی ہے میں نے, اس سے تامل نہیں کرتے اللہ والے توبہ کرنے میں, اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے میں, اور پھر وہ آئے اسی طریقے سے اور بڑی اچھی ملاقات رہی. آپ دیکھیں خلوص ایک طرف, تواضع خلوص, اور ایک طرف محبت فی اللہ بغض فی اللہ. جب تک پتا تھا بدعت پر ہے تو دیکھنا بھی گوارا نہیں, اور جب پتہ چل گیا کہ اب توبہ کر لیے تو اپنی پگڑی بچھائی ہے. اسے کہتے ہیں حب فی اللہ بغض فی اللہ. اس کو کہا حدیث پاک میں کہا گیا من احب للہ وابغض للہ, جس نے محبت کی اللہ ہی کے واسطے اور کسی دشمنی بھی کی تو بھی اللہ ہی کے واسطے, کسی کو دیتا ہے اللہ کے لیے اور کسی سے روکتا ہے تو اللہ کے لیے, فقد استکمل الایمان, یہ فقد استکمل ایمانا, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیتے ہیں لیکن خاندان میں کوئی ناچاکی والی بات آ گئی, بس پہلے تو ہم تانے برساتے ہیں, ارے میاں تم تو وہی ہو کہ ہم تمہاری اب تک مدد کرتے آ رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہو تم ہماری وجہ سے, یہاں تک پہنچے ہو ہماری وجہ سے, سارا ثواب ہی ختم کر دیا, اور پھر اس کے بعد میں جو لینے دینے کا سلسلہ تھا وہ ختم کر دیا. اللہ کے نزدیک یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. تم دیتے ہو اللہ کے لیے تو دیتے رہو نا, تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تو اول تو یہ ہے کہ معاف کرنے کی عادت ڈالو, معاف کر دیجئے آپ, یہ اول درجہ ہے, نہیں تو ان سے آپ صفائی کر لیجئے معاملے کی, یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت مستح ایک صحابی ہیں, بدری صحابی ہیں, ان کی اور ان کے گھر والوں کی بہت مدد فرمایا کرتے تھے اور یہ ان کے رشتہ دار ہوتے تھے, غالباً نسبتی بہن کے بیٹے, کافی رشتہ تو رشتہ داری تھی ان سے, ان کی مدد ہوتی تھی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے, وہ کماتے ہی تھے بس خرچ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں, ان کے یہاں روکنے کا بچانے کا کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ افواہیں ہوئی ہیں, ان پر الزام لگایا گیا, ایک تہمت لگائی گئی, اس کو قرآن کریم نے صاف کیا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کی بات ہے کہ قرآن کریم نے کہا کہ معاملہ بالکل صاف ہے, جو الزام لگانے والے وہی غلط ہیں. تو اب جنہوں نے خاص طور پر کردار ادا کیا تھا اس تہمت میں, ان کو سزا ملنی تھی, 80 کوڑے سزا ہے, ان کو بھی سزا ملی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ مستح جس کی میں مدد کرتا رہا ہوں اب تک وہ اس کے اندر پیش ہے میری بیٹی کے لیے افواہ اڑانے میں, تو بہت رنج ہوا اور رنج میں غصے میں آ کر کہہ دیا اب میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی, حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. کہ تم میں سے جو لوگ اہل فضل ہیں, وسعت والے ہیں, وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اب وہ رشتہ داروں کو, غریبوں کو, مساکین کو نہیں دیں گے. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ مطلب یہ کہ ان کو دیتے رہنا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں, حضور پر آیت کریمہ نازل ہوئی, پڑھ کر سنائی گئی, تو اس ایک دم سے سرشاری کے عالم میں کہنے لگے بلا بھلا, کیوں نہیں اللہ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مغفرت ہو جائے, اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے زیادہ 2 گنا, یہ کہہ دیجیے ڈبل ان کا وظیفہ کر دیا. یہ ہے حب فی اللہ بغض فی اللہ. اللہ ان کی اصلاح اللہ نے فوراً کر دی, غصے کی بنیاد پر روک رہے تھے, اللہ نے کہا رہے آپ آپ غصے کی بنیاد پر روکیں گے؟ نہیں، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں نا، تو اگر ان سے کوئی کام آگے پیچھے ہو جاتا تو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے فوراً فوراً، اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے. مگر جب ہی جب ہم بڑھنا چاہیں، اللہ کی طرف آنا چاہیں، تو اگر وہاں بھٹکا اللہ نے روک دیا، ٹوک دیا اللہ نے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ایک محدث ہے، ان کا نام ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ. ثور کے معنی آتے ہیں بیل کے. اتنے بڑے محدث ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، اور لقب کیا ہے؟ بیل ثوری، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ لقب پتہ کیسے پڑا ان کا؟ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لا رہے تھے، مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سا پاؤں رکھنا؟ سیدھا. جلدی جلدی میں حضرت سیدھا پاؤں نہیں رکھ سکے، الٹا پاؤں رکھ دیا. بس فوراً آواز آئی، یا ثور، او بیل، غیب سے آواز آئی، تنبیہ ہو گئی، فوراً پیچھے ہٹے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت کو یہ لقب اتنا اچھا لگا، غیب سے ملا تھا نا، اللہ کی طرف سے اپنے نام کا جز بنا لیا، سفیان ثوری. تو تنبیہ ہو جاتی ہے اللہ پاک کی طرف سے، جب بندہ اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور پھر قدم کہیں پر ڈگمگائے لگتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے رہنمائی مل جاتی ہے. تو اس کا تعلق اخلاص سے ہے، اخلاص بہت اہم چیز ہے. حدیث پیش کی گئی تھی اس سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت مولانا علی بن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کا کثرت سے کہا کرتے تھے، اس امت کا جتنا نقصان بے نیتی سے ہوتا ہے، ہو رہا ہے، بد نیتی سے نہیں. یعنی نیت ہم کرتے ہی نہیں ہیں، نیت کریں گے تبھی تو ہمیں کچھ ملے گا نا، نیت نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک آدمی مسجد کے قریب گھر بناتا ہے کہ مسجد جانے میں سہولت ہوگی، اس گھر بنانے پہ ہی اس کو ثواب مل رہا ہے. ایک آدمی سنیما گھر کے قریب گھر بناتا ہے کہ جب جب چاہوں گا جلدی چلا جاؤں گا گھر کو، اس کی نیت پہ ہی اس کو گناہ مل رہا ہے. اور نیت کے اثرات اپنے ماتحتوں پر بھی پڑتے ہیں. میری نیت اچھی ہوگی تو میری اچھی نیت کا اثر میری بیوی پر، میرے بچوں پر بھی پڑے گا. میری نیت خراب ہوگی تو اس کے اثرات میری بیوی بچوں پر بھی پڑے گا. ہر انسان اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، ہر انسان اپنے گھر کا بادشاہ ہے، جو گھر چلا رہا ہے، منتظم اعلیٰ. اسی طریقے سے جو بادشاہ ہوتا ہے ملک کا، اس کی نیت کے اثرات پوری رعایا پر پڑتے ہیں. گھر کا جو بادشاہ ہے اس کی جیسی نیت ہوگی، اس کے اثرات پورے بچوں پر پڑیں گے، پورے گھر پر پڑیں گے. اس لیے ہمیں اپنی نیت ہمیشہ صاف رکھنا ہے، صحیح رکھنا ہے. اور نیت صاف رکھنے کا مطلب جو کام کرو للہ فی اللہ، اللہ کے لیے ہونے چاہیے. ایک بادشاہ قصہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک باغ آیا، اس کو پیاس لگ رہی تھی، انار کا باغ تھا، باغ میں داخل ہو گیا، باغبان سے کہا مجھے کچھ پلاؤ. اس نے کہا شربت پلاؤں صاحب؟ کہاں شربت ہی لاؤ، اور اچھا ہے، پیاس لگ رہی تھی. ایک انار تڑوایا، اور اس زمانے میں شربت بنانے کا طریقہ یہ تھا، بس کپڑے کے اندر لیا اس کو اور نچوڑ دیا رس نکالنے کے لیے، یہ طریقہ تھا. تو انار کے دانے نکالے، کپڑے میں رکھے، اور اس کو جب نچوڑا تو ایک انار کے اندر ہی گلاس بھر گیا. بادشاہ نے جب پیا، باغبان کو پتہ نہیں یہ بادشاہ ہے، نہ بادشاہ نے تعارف کرایا، تو بڑا شیریں، میٹھا، لذیذ، ذائقے دار، اور اتنا کہ ایک انار سے پورا گلاس بھر گیا. بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، بادشاہ نے کہا بھیا باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا، بہت شاندار باغ ہے. کہنے لگے اس میں اتنی برکت؟ اس نے کہا ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے اس کی نیت بڑی اچھی ہے، اس کے اثرات ہمارے باغ میں بھی ہیں. बागबान को पता नहीं ये बादशाह ही मेरे आया हुआ है। उसने कहा अच्छा, उसने नीयत बदल ली कि बाग में इससे गसब कर लूंगा, मेरी ममलकत में बाग है इतना अच्छा, मैं गसब कर लूंगा। और कहा साहब पिलाओ। और उसने अपने खादिम को भेजा लेकर आओ। खादिम देर में आया, कहा देर क्यों लगी, और पूरा गिलास भर के भी नहीं लाया, इतना सुर्ख नहीं है वो शरबत। कहा देर क्यों लगी, साहब क्या करूं, पहले जो लाया था मैं एक अनार के अंदर आपके सामने निचोड़ा, पूरा गिलास भर गया। अब कई अनार मैंने तोड़े, उनके दाने निकाले, और तब भी गिलास पूरा नहीं भरा। ये जो बड़े मियां थे कहने लगे, ऐसा लगता है हमारे मुल्क के बादशाह की नीयत खराब हो गई है। इसको भी इस बात पर यकीन हो गया, बादशाह को भी, हाँ ऐसा होता है, इसने तौबा की, आइंदा अपनी नीयत कभी खराब नहीं करूंगा। और कहा मियां पहले की तरह तुम्हारा बाग हो गया। बादशाह ने अपनी नीयत से, जो बुरी नीयत थी उससे तौबा कर ली है, अपनी नीयत की तसहीह कर ली है, ये कहकर चला गया। तो आप देखिए कि नीयत के कितने असरात पड़ते हैं। बादशाह अगर मुंशिफ है तो पूरी रियाया पर उसके इंसाफ के असरात होते हैं। बादशाह के मिजाज में जुल्म है तो रियाया के मिजाज में जुल्म आएगा। बादशाह के मिजाज में ना इंसाफी है तो रियाया के मिजाज में ना इंसाफी आएगी। अन्नास अला दीन मुलूकहिम। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ताला बादशाह वक्त थे, उनके मिजाज में इंसाफ था तो जानवरों तक में इंसाफ देखा गया कि एक घाट पर हिरन और शेर पानी पीते हैं, हिरन शेर से नहीं डरता, शेर हिरन पर हमला नहीं करता। एक घाट पर बकरी और भेड़िया पानी पीते हैं और उस घाट पर बकरी को भेड़िए से खौफ नहीं और भेड़िया उस पर हमला नहीं करता है। एक दफे दूर दराज के एक जंगल में, यानी दिमश्क में आप बैठे हुए उमर इब्न अब्दुल अजीज, और वहां से कहीं दूर खुरासान के एक जंगल में एक बुजुर्ग थे, वहां एक चरवाहा रो रहा था। कहा क्यों रो रहे हो, कि देखते नहीं हो कि मेरी बकरी को भेड़िया खा गया। कह लेगा ये कौन सी बड़ी बात है, आए दिन भेड़िया बकरी को खाते रहते, कि इस वजह से नहीं रो रहा। बल्कि इसलिए रो रहा हूं कि आज उमर इब्न अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया है, जब तक वो जिंदा थे मेरी बकरियों पर किसी भेड़िए ने हमला नहीं किया। जब मालूम किया, तहकीक हुई, तो उसी दिन हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह का इंतकाल हुआ था। तो आज से हम इंशाल्लाह अपनी नीयत सही करेंगे और इसके असरात न सिर्फ हमारी जिंदगी में आएंगे, हमारी बच्चों की जिंदगी में भी आएंगे, हमारे घर वालों की जिंदगी में भी आएंगे। अब एक हदीस है, यह हदीस हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यगज़ु जैशुल काबा फइदा कानू बिबैदाअ मिनल अर्द युख़सफ़ु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशिंग गोई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक लश्कर काबे पर चढ़ाई करेगा, किसी जमाने में, मालूम नहीं अभी आया नहीं आया या आएगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिंग गोई है, जब आपने कह दिया तो ऐसा होकर रहेगा। फरमाया कि जब वो लश्कर चटियल मैदान में पहुंचेगा, बैदा एक जगह है मक्का मदीने के दरमियान, वो चटियल मैदान है, या हो सकता है जब वो लश्कर आए उस वक्त कोई खास मकाम हो इस नाम का, लेकिन आम तौर पर लोगों ने कहा मक्का मदीने के दरमियान एक जगह है ये। तो उनके अगलों को भी और पिछलों को भी जमीन में धसा दिया जाएगा, लश्कर में जो अगला है वो भी, लश्कर में जो पिछला है, और इस दरमियान में जितने भी हैं उन सबको जमीन में धसा दिया जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह, अगलो और पिछलो सबको जमीन में क्यों धसा दिया जाएगा, हालांकि उनमें बास कारोबार भी लोग होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो इन हमला आवरों में से नहीं होंगे, क्योंकि आसपास की जमीन में तो सब तरह के लोग हैं ना, बाजार भी है, बाजार में बैठे हुए लोग कारोबारी लोग हैं, काश्कार लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन हमलावरों में शामिल नहीं है, और पूरी जमीन को धसा दिया जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, अगले और पिछले तमामों को जमीन में धसा दिया जाएगा, और फिर इन तमाम की नीयतों के मुताबिक इनको उठाया जाएगा। सुम्म युबासूना अला नियातिहिम। दरअसल ये इशारा है कुरान पाक की आयत की तरफ, वत्तकू फितनतल्ला तुसीबन लदीन ज़लमू मिनकुम खासा, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ڈرو تم اس مصیبت سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا، جو تم میں سے خاص ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گی. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک کا جب عذاب آتا ہے تو صرف ظالموں پر نہیں آتا ہے بلکہ آس پاس میں جو ہیں ان سب کو بھی لے کر چلا جاتا ہے. لیکن ہاں قیامت کے اندر، قیامت جب آئے گی تو قیامت میں فرق کیا جائے گا، جو اچھے لوگ ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا، جو ظالم ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا. لیکن چنے کے ساتھ گھن تو پستا ہی ہے. مثال سنیے نا آپ نے، چنے جب پسواتے ہیں چکی میں تو چنے میں گھن بھی لگ جاتا ہے، وہ چھوٹا سا کیڑا آتا ہے تو وہی پستا ہی ہے. تو اللہ پاک کا جب عذاب آتا ہے، اس لیے آدمی مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے، بھائی میں تو ٹھیک ہوں، اللہ کا فضل ہے، روزے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن بچے اس کے، پڑوس اس کا، ماحول اس کا سب بے دین ہے. مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، محنت کرتے رہو، کوشش کرتے رہو. ہم دیندار ہیں، ہمارے گھر والے بھی دیندار بنے، ہمارے اہل خانہ، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتے دار، یہ سب دیندار بنے. ہمارے پڑوس کا پورا ماحول دیندار ہونا چاہیے. گھر میں اگر کوئی ایک بے نمازی ہے، اس کی نحوست صرف اسی تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورے گھر والوں کو متاثر کرتی ہے، اور آگے بڑھ کر لکھا ہے کہ 40 گھروں تک اس کی نحوست جاتی ہے، تو ہمیں کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے. دین پر ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کروانا ہے، اس میں کرتے رہنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے. اس لیے کہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر سب کو لپیٹے میں لے لیتا ہے. لیکن یہ ہے ثم یبعثون علی نیاتہم، آخرت میں جب معاملہ ہوگا تو نیتوں کی بنیاد پر وہاں پر معاملہ ہوگا. جن کی نیت صحیح تھی دنیا کے اندر، ان کو اچھے لوگوں میں شامل کر لیا جائے گا، اور جن کی نیت صحیح نہیں تھی ان کو ظالموں میں شامل کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اس لیے بہرحال نیت تو ہر وقت صحیح کر کے رکھنی ہے، نیت ہر وقت ہمیں اپنی صحیح کر کے رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ دین کی سب باتوں پر ہم سب کو سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. الله كامل توبہ، كامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے. اللہ اپنے نیک اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ ناشکری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اللہ ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائیے. سب سے بڑی ناشکری نافرمانی ہے، یا اللہ معصیت ہے، گناہ ہے. اللہ ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی سب کی اللہ گناہوں سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھیے. یا اللہ ہدایت کاملہ نصیب فرمائیے. ہر قسم کی برائیوں سے ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی، پوری امت کی، سب کی حفاظت فرمائیے. ہم میں سے جن کے عاجز اقرب و رشتہ دار ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے. جو موجود ہیں اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.